الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ نے بہت سے وہ اعمال دیے جن اعمال میں محنت، مجاہدہ، مشقت اور وقت لگتا ہے، مجاہدہ بھی ہے، مشقت بھی ہے، اور اس عمل میں انسان کا وقت بھی لگتا ہے، لیکن اللہ نے فضل کرتے ہوئے دو نعمتیں انسان کو ایسی دی ہیں، جو دو نعمتیں بڑی عجیب ہیں، چند لمحے کی ہیں، نہ اس میں کوئی مشقت ہے، نہ اس میں کوئی مجاہدہ ہے، دو نعمتیں اللہ کی طرف سے اس امت کو بہت عجیب ملی کہ نہ اس میں محنت ہے، نہ اس میں مجاہدہ ہے، اور محنت و مجاہدہ کے بغیر انسان بہت بڑے بڑے اجر و ثواب کا اور بڑے اعلی درجے کو پا لیتا ہے، اس میں ایک حسن نیت ہے اور نمبر دو توبہ ہے۔ یہ اس امت کو دو چیزیں ملی ہیں، حسن نیت اور توبہ۔ ان دونوں کے بارے میں بعض لوگوں نے علمی انداز میں ایک چھوٹا سا بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ حسن نیت معدوم کو موجود کر دیتا ہے، حسن نیت معدوم کو موجود کر دیتا ہے اور توبہ موجود کو معدوم کر دیتی ہے۔ مطلب اس کا یہ نکلا کہ انسان نے جو کچھ نہیں کیا، جس کا وجود ہی نہیں ہے، جو معدوم ہے، جو عمل انسان نے کیا ہی نہیں، لیکن حسن نیت کی بنا پر نہ کیا ہوا عمل ہو جاتا ہے، دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور توبہ انسان سے جو کچھ ہو چکا، جو معصیت، جو نافرمانی اس کا وجود ہو چکا، انسان ایک دفعہ توبہ کرتا ہے تو جس کا وجود ہوا وہ ایک توبہ سے معدوم یعنی ختم ہو گیا۔ تو توبہ سے گویا گناہ معدوم اور ختم، اور حسن نیت سے گویا جو نہیں کیا وہ ہو گیا۔ اسی بنا پر دو لفظ استعمال کرتے ہیں اہل علم کہ اللہ نے اس امت کو دو نعمتیں عطا فرمائی، ایک حسن نیت کہ جو معدوم کو موجود کر دیتی ہے، اور ایک توبہ جو موجود کو معدوم کر دیتی ہے، جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی شان کہ انسان ایک عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد کچھ پاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا موقع ہمیں آپ کو دیا کہ نہ کر کے بھی بغیر کیے ہوئے بھی ہم بہت سارے اجر و ثواب کا حصہ پا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حسن نیت. کہ انسان ہر موقع پر اپنے اندر اچھی اچھی نیتوں کو پیدا کرے. اسی بنا پہ حدیث پاک میں ہے النیت خیر من عملہ، کہ نیت عمل سے بہتر ہے. انسان نے عمل کیا تو انسان کو ملا، لیکن نیت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی عمل کو نہ کر سکا، اس کے دل میں حسن نیت ہے، تو عمل نہ کر کے بھی انسان کو مل گیا، اس اعتبار سے کہ عمل سے بہتر نیت ہے. اللہ رب العزت نے نیت کا کرشمہ کیا بنایا ہے، آپ غور کریں اس کی اہمیت پر. ایک انسان 60 سال تک کافر ہے اور اس کے بعد اس کی موت آتی ہے، تو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ دائمی جہنم میں جائے گا. صرف 60 سال تک جہنم میں ہو ایسا نہیں، دائمی جہنم میں جائے گا. اور ایک انسان 60 سال تک مومن ہے تو وہ دائمی جنت میں جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ چلو جنت کا معاملہ تو فضل پر ہے اور جہنم کا معاملہ تو عدل پر ہے، تو ایک بندہ اگر 60 سال تک کافر رہا تو عدل کا تقاضا یہ تھا کہ 60 سال تک ہی اسے جہنم میں ڈالا جاتا، لیکن دائمی ہمیشہ کی جہنم میں اس کو ڈالا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگرچہ وہ بندہ 60 سال تک ہی کافر رہا، مگر اس کے دل میں نیت ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تب تک کفر پہ رہوں گا. تو یہ دوام نیت کی بنا پر، اس کے اندر جو نیت پائی گئی، کافرانہ زندگی تو 60 سال ہے، مگر جو اس کی نیت کفر ہے وہ نیت کفر ہمیشہ کی ہے. اس نیت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے وہ ہمیشہ کے جہنم میں جائے گا. اور ایک مومن ہے چاہے 40 سال 50 60 سال، مگر اس کی نیت میں دوام ہے کہ میں جب تک رہوں گا، جس حال میں رہوں گا، جس کیفیت میں رہوں گا، جس جگہ پہ رہوں گا، میں مومن ہی مومن رہوں گا. تو اس دوام نیت کی بنا پر، نیت کے دوام کی بنا پر وہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا. تو اب دیکھیں نیت کا کتنا بڑا اثر ہوا. زندگی مختصر ہے مگر دائمی جنت یا جہنم میں انسان جا رہا ہے، اس لیے نیت بہت اہم ہے. پھر اسی نیت کا کرشمہ دیکھیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک لمحے میں آپ نے سوچا کہ میں سنت پڑھنا چاہتا ہوں، ایک لمحے میں آپ نے نیت کی سنت کی، اور ایک لمحے میں آپ نے بدل دیا نہیں فرض پڑھتا ہوں. جو نماز نفل بن رہی تھی اب وہی نماز فرض بن گئی. کتنا بڑا فرق ہوا ایک لمحے کی تبدیلی سے، ایک لمحے کے ارادے بدلنے سے، کہ جو نماز نفل وہ ایک لمحے میں فرض. فرض کا مرتبہ کتنا اونچا. اس سے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک راستہ دیا ہے، آسان سا طریقہ دیا ہے، جسے نیت کہا جاتا ہے، حسن نیت کہتے ہیں. یاد رکھیے انسانوں کے اندر 3 طرح کی نیت پائی جاتی ہے. ایک کو حسن نیت کہتے ہیں، ایک کو نیت بد کہتے ہیں، اور ایک کو بلا نیت کہتے ہیں. ہمارا جو بھی عمل ہے ان 3 دائروں میں ہوتا ہے، یا تو ہمارے عمل میں حسن نیت، یا ہمارے کسی کام میں نیت بد، یا ہمارا کام بلا نیت، کوئی نیت نہیں اس میں. جس طرح انسان اچھی نیت کرتا ہے تو اچھی نیت کرنے پر اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، بری نیت انسان کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے. لیکن کچھ کام ہمارے ایسے ہیں کہ جو کام بلا نیت ہوتے ہیں، کوئی نیت نہیں ہوتی، اس کام کو ہمیں کر گزرنا ہے، تو یاد رکھیں اس کام پہ ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا. اگر ہم نے نیت کر لی تو نیت کی بنیاد پر اب اس پر اجر و ثواب بڑھتا چلا گیا. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، ہر انسان اپنے گھر جاتا ہے، گھر جانا اس کی ضرورت ہے، مگر ایک بندہ گھر جانے سے پہلے نیت کرتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو اپنے ابو یا اپنے امی کے چہرے کی زیارت کروں گا تاکہ مجھے حج یا عمرے کا ثواب مل جائے. گھر تو ہر انسان گیا، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو جا رہا ہے مگر دل میں نیت کرتا ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں، میرے ابو کے چہرے پر، امی کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو میں حج کی نیت کر لوں گا، تو اس حسن نیت کی بنا پر اس بندے کو حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا آسان ہے ہمارے اور آپ کے لیے بغیر محنت، بغیر مجاہدے کے بہت سارے اعمال کا ثواب حاصل کر لینا۔ ایک بندہ عطر لگاتا ہے، اس کا شوق ہے کہ میں عطر لگاؤں، مگر ایک بندہ عطر لگاتا ہے اس نیت سے میں مسجد جاؤں گا تو مسجد کا احترام ہے کہ خوشبو لگا کے جاؤ، مسجد میں جاؤں گا تو مسجد کے فرشتے ہیں، مسجد کے فرشتے خوش ہوں گے، پھر کوئی پڑوس میں ہوگا اس کی طبیعت فریش ہو جائے گی۔ تین نیتیں اس نے کی، اب چاہے مسجد میں کوئی ہو کے نہ ہو، تین چیزوں کا ثواب اس بندے کو مل جائے گا۔ تو گویا یہ کتنا سستا سودا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اور آپ ہر کام میں حسن نیت کو ملحوظ رکھیں، اچھے ارادے، اچھی نیتوں کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے تو چھوٹا چھوٹا ہمارا عمل ہوگا، اس چھوٹے عمل پر حسن نیت کی بنا پر اجر و ثواب بھی انسان کو زیادہ ملے گا۔ پھر انسان کو اچھی نیت کرنی چاہیے، ہمیشہ اچھی نیت کرنی چاہیے۔ خانہ کعبہ کے سامنے چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام عبداللہ ابن زبیر، دوسرے کا نام مصعب ابن زبیر، تیسرے کا نام عبد الملک ابن مروان، اور چوتھے کا نام عروہ بن زبیر، یہ تابعی۔ چاروں بیٹھے ہیں، چاروں نے کہا کہ ہم کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں، چلو کچھ نیتیں کرو، کچھ نیتیں کرو۔ اب دیکھیں کہاں پہ ہیں، کعبے کے سامنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا میری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے حجاز کا گورنر اور حاکم بنا دے، حجاز مکہ مدینہ کا مجھے اللہ تعالی گورنر بنا دے۔ ان کے بھائی مصعب بن زبیر نے کہا میری نیت یہ ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں بصرہ اور کوفے کا حاکم بن جاؤں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا تم دونوں نے چھوٹی نیت کی، میری نیت یہ ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ مر جائیں گے تو ان کے بعد میں پوری سلطنت کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ یہ تین نیتیں کی۔ اب یہ تینوں نے دیکھا کہ عروہ بن زبیر خاموش بیٹھے، انہوں نے کہا، جوانی تھی، انہوں نے کہا اللہ نے اگر مجھے موقع دیا، سہولت دی، پیسے ہوئے، کوئی پڑھانے والا مل گیا تو میں بڑا سے بڑا عالم دین بنوں گا، اور اس لیے بنوں گا تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتاؤں، قرآن و سنت کی باتیں میں لوگوں کو بتاؤں، میری نیت یہ ہے۔ یہ چار نیتیں ہیں، کہاں پہ ہو رہی ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے ہو رہی ہے۔ اللہ نے نیت کے مطابق معاملہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کو ایک وقت کے لیے اس علاقے کا حاکم بنا دیا گیا، مگر عجیب اللہ کا نظام کہ اسی علاقے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ حضرت مصعب ابن زبیر جو ان کے بھائی ہیں، ان کی نیت یہ تھی کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں کوفہ بغداد کا حاکم بن جاؤں۔ موقع ملا، حاکم بن گئے، مگر انجام کیا ہوا، پھر بعد میں اسی علاقے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ عبد الملک ابن مروان، یہ حضرت امیر معاویہ کے مرنے کے بعد پورے علاقے کے سلطنت کے بادشاہ بن گئے، بلا روک ٹوک بادشاہ بن گئے، کوئی ان کے سامنے نہیں آیا، ایک زمانے تک حکومت کرتے رہے، شہید تو نہیں ہوئے، موت تو بستر پہ آئی، مگر جب مرے اور قبر میں ان کو رکھا گیا تو چونکہ بادشاہ کا جنازہ تھا، بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، جیسے ان کو قبر میں رکھا، ابھی اوپر تخت رکھنا باقی ہے، مٹی رکھنی باقی ہے، کہ اچانک اس کی لاش ہلنے لگی، اچانک اس کی لاش ہلنے لگی۔ ان کے بیٹے نے، سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ میرے ابا زندہ ہیں، تو وہاں کے علماء نے کہا زندہ نہیں ہیں، اپنے کرتوت اور اپنی نیت بد کی سزا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر کو دیکھیں، جن کی نیت کتنی پاکیزہ تھی، جن کا ارادہ کتنا اونچا تھا کہ مجھے اگر موقع مل گیا سہولت ہو گئی تو میں انشاءاللہ عالم بنوں گا، کتاب و سنت کا میں عالم بنوں گا، عارف بنوں گا، اور اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں گا، خود بھی عمل کروں گا، اللہ کے بندوں کو عمل کی طرف لے کر چلوں گا۔ تو پروردگار نے عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کو وہ اونچا مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے مشائخ ان کے پاس آتے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جب نیت کرے تو اچھی نیت کرے، وہ نیت کرے جو نیت انسان کو آخرت کی طرف لے جاتی ہو، جس نیت سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہو۔ لہذا انسان نیت بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی نیت کرے، اور جیسی نیت انسان کرتا ہے اللہ رب العزت انسان کی نیت کے مطابق، اس کے عزم کے مطابق، اس کے اعتماد کے مطابق، اس کے یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، سات مقام پر، ایک جگہ نہیں، سات جگہ وہ روایت ہے۔ ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی ایک حدیث اور کسی ایک روایت کو سات سات مقام پہ اگر بیان کریں تو اس روایت کی اہمیت فقہ الحدیث کے اعتبار سے اور بڑھ جاتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کسی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، 1000 دینار کی ضرورت ہے۔ تو اس بندے خدا نے کہا کہ گواہ لاؤ۔ اب دیکھیے دل کا معاملہ، دل کا تعلق اللہ سے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، تو کہنے لگا وکفا باللہ شہیدا، قرآن نے خود کہہ دیا وکفا باللہ شہیدا، اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے، میں کسی انسان کو نہیں، میں اپنے اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اچھا کسی کو ضامن لے کر آؤ، کوئی تمہاری طرف سے کفیل بن جائے، ضمانت لے لے، گارنٹی لے لے۔ کہا کوئی انسان نہیں ہے، وکفا باللہ کفیلا، کہ اللہ رب العزت کفیل ہونے کے اعتبار سے، ضامن ہوتے کے اعتبار سے کافی ہے۔ جب اس نے یہ دو باتیں کہی تو کہا ٹھیک ہے چلو ہم تم کو 100 دینار دے دیتے ہیں، 1000 دینار دیتے ہیں۔ وقت متعین ہو گیا، فلاں وقت میں تم یہ ادا کر دو گے۔ اب نیت دیکھیں، ارادہ دیکھیں، اللہ سے رابطہ کیا ہے، اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ کو ضامن بنایا ہے، اور اللہ کی طرف سے نیت ہے۔ وقت آیا، اب انہوں نے سوچا کہ مجھے اس کے 1000 دینار تو ادا کرنا چاہیے۔ حسن نیت کا انجام دیکھیں، یہ 1000 دینار لے کر چلے، جس گاؤں کے وہ رہنے والے تھے اس گاؤں کے درمیان میں ایک نہر، ایک دریا پڑتا تھا، اس دریا کو کشتی کے ذریعے پار ہونا تھا، پانی آ چکا تھا۔ اب یہ بندہ خدا یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو کیسے پار کروں، کشتی تو ہے نہیں، کشتی نہیں ہے اور میں پار نہیں کر سکتا، اور وقت آ چکا اور میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، میں نے اللہ کو ضامن بنایا ہے۔ جب اللہ گواہ ہو، اللہ ضامن ہو، تو پھر اپنے ارادے میں فرق نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا، پریشان رہے، پھر ایک بانس لیا اور بانس کے اندر سوراخ کیا، اور سوراخ کر کے اس میں 1000 دینار رکھے، اور اس میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا۔ سوچنے کی بات ہے ذرا، کیسے کیسے لوگ تھے، اللہ کی ذات سے کیسا ان کا تعلق تھا، ہم اور آپ تو سمجھ بھی نہیں سکتے، عقل قبول بھی نہیں کر سکتی۔ کاغذ لیا اور کاغذ لے کر اس پر لکھا کہ اے دریا تیرا پانی مجھے اس پار جانے سے روک رہا ہے، تو ہی مجھے اس پار جانے سے روک رہا ہے، میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اب یہ امانت میں تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ 1000 دینار کی امانت تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ امانت اس بندے تک پہنچنا چاہیے جس بندے کی یہ امانت ہے۔ سوچ سکتے ہیں ذرا کیا خطاب ہے، کس سے بات ہے۔ اب انہوں نے وہ بانس کو ڈال دیا، چلے گئے۔ جس کا قرضہ تھا اس نے سوچا کہ وقت پورا ہو چکا ہے، چلو ذرا ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے لے لیتے ہیں۔ اب وہ بندہ اب اس طرف سے آ رہا ہے، تو اس نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ تو پانی ہی پانی ہے۔ کنارے کھڑا رہا تو اس نے دیکھا کہ خاص قسم کی ایک لکڑی ہے جو بہتے 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 کنارے کی طرف آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام دیکھو، بندہ مومن جس عمل کی نیت کرے گا، جیسا اس کا ارادہ ہوگا، اس کے ارادے کی جیسی بلندی ہوگی، اللہ ارادے کی بلندی کے مطابق اس کا معاملہ فرماتے ہیں۔ وہ بندہ کنارے پہنچا، उस लकड़ी को उठाया, ये लकड़ी बहुत अच्छी है, मैं घर ले जाऊंगा, इसको जलाऊंगा, जलाने के काम आएगा। जब घर जाके उसको चीरा तो उसमें देखा कि 1000 दिरहम रखे हुए हैं, एक छोटा सा कागज भी रखा हुआ है। उस कागज को देख के समझ गया कि ये तो गोया उसी बंदे ने रखा हुआ है जिसने मुझसे कर्ज लिया था। यहां शारहीन फरमाते हैं कि अल्लाह का बंदा अल्लाह से ताल्लुक जोड़े हुए, दिल का राबता अल्लाह से रखते हुए, सिदके नियत के साथ जो नियत करता है, अल्लाह गैबी निजाम बना देते हैं उसकी नियतों, उसके इरादे के पूरा होने का। इसलिए मेरे दोस्तों, जब इंसान अच्छी नियत करता है तो अच्छी नियत का असर पड़ता है, और इंसान की अगर नियत खराब हो जाए तो खराब नियत का भी असर पड़ता है, अपने कारोबार पर भी, अपने घर पर भी, अपने खानदानी जिंदगी पर भी, अपनी इज्दवाजी जिंदगी पर भी खराब नियतों का असर पड़ता है। बिला वजह हम अपने घरों में औरतों पर बदगुमानी करें, इसका भी खराब असर हमारे घर की जिंदगी पे पड़ता है। इंसानों के साथ हम अगर बुरे इरादे करें, उसका भी खराब असर हमारी जिंदगी पे पड़ता है। एक बादशाह था जो बादशाह सफर करता हुआ जा रहा था, उसने इस एक खादिम से कहा कि एक डारम निकालो और उसके जूस निकालो। उसने जूस निकाल के दिया, बड़ा मीठा लगा। बादशाह ने कहा कि हुकूमत की तरफ से इसका टैक्स कितना है, तो उसके मालिक ने कहा कि इसका टैक्स बहुत थोड़ा है, टैक्स बताया। वो बादशाह था, उसने पहचाना नहीं, उसने कहा अच्छा इतना बड़ा बागीचा, इतना उम्दा फल, इसका टैक्स मैं जाके बढ़ा दूंगा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा और एक डारम लाओ, वो एक डारम लाया, उसका जूस कम निकला, दूसरा लाया फिर उसका जूस कम निकला, दो डारम से एक प्याले भरे, बादशाह ने पिया, उसे कड़वा लगा, खट्टा लगा। तो बादशाह ने कहा कैसा लेकर आ गए, कैसा लेकर आ गए? तो उस बंदे ने कहा कि मुसाफिर, जिस दरख्त से पहले लाया था उसी दरख्त से अभी लेकर आया हूं, मगर पता नहीं क्या बात है। तो कहा उसकी क्या वजह हो सकती है? तो उस बागीचे वाले ने कहा ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क का जो बादशाह है, उस बादशाह के दिल में कोई खोट आ गया है। क्या खोट आया है? अब यह बादशाह वहां बैठा हुआ है, समझ गया कि अच्छा पहले मेरा मामला इंसाफ के साथ था, जैसे हर बागीचे वाले से टैक्स लेना है, इससे भी उतना ही टैक्स लेना है, यही मेरा जज्बा इरादा था। लेकिन जब मैंने देखा इसका फल अच्छा, इसका जूस अच्छा मीठा है, तो मेरा इरादा जब बदल गया, जुल्म की तरफ मेरा इरादा चला गया, तो अल्लाह ने उस जुल्म की बुनियाद पर फल के रस को कम भी कर दिया, उसको कड़वा भी बना दिया। इससे आरिफीन फरमाते हैं कि हमारी जो जिंदगी है, उस जिंदगी में हुस्न नीयत होना चाहिए, अच्छे इरादे होने चाहिए, और खराब और बुरे इरादों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। उसका असर हमारे घर की जिंदगी में, उसका असर हमारे कारोबारी जिंदगी में, उसका असर हमारी इज्दवाजी जिंदगी में, उसका असर हमारी समाजी जिंदगी में, तमाम जिंदगी में पड़ता है। इसी बिना पे कहते हैं अपने कल्ब को मुजल्ला बनाइए, अपने कल्ब को मुसफ्फा कीजिए, अपने कल्ब को साफ सुथरा कीजिए। जिसका कल्ब जितना साफ होगा, रोशन होगा, मुजल्ला होगा, मुसफ्फा होगा, उसके कल्ब में उतनी ही अच्छी नियतें आएंगी। और जब इंसान के अंदर अच्छी नियतें होती हैं तो फिर इंसान गफलतों से बचता है। जब इंसान का दिल साफ होगा, रोशन होगा, मुजल्ला होगा, उसके दिल के अंदर अच्छी अच्छी नियतें आती रहेंगी, तो फिर इंसान का जो दिल होगा वो गफलतों से महफूज होगा। याद रखिएगा, अच्छी नियतें, अच्छे इरादे इंसान को हुकूमत तक पहुंचा देते हैं, अच्छे इरादे, अच्छे जज्बात इंसान को सल्तनत तक पहुंचा देते हैं। और इरादों की खराबी, इरादों, बुरे इरादे इंसान को सल्तनत से निकालकर गुलामी तक ले जाते हैं। हजरत ताबईन को देखें, हजरत ताबईन ऊंचे ऊंचे इरादों के साथ, हुस्न नियत के साथ अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाने के खातिर, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाने के खातिर, लोगों को कुफ्र और शिर्क से निकालने के इरादे से, लोगों के अंदर दीन को जिंदा करने के लिए लंबा लंबा सहराई सफर करते हुए स्पेन उंदुलुस तक पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, वहां के लोगों ने उन्हें अपने सीने से लगाया, और फिर उसके बाद इस्लाम का परचम फैलता फैलता चला गया। 700 साल तक वहां के लोगों ने हुकूमत की,
اور علم کا بہترین چرچا رہا، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے مورخ پیدا ہوئے، فقیہ پیدا ہوئے، قاضی پیدا ہوئے، شاعر پیدا ہوئے، طبیب اور حکیم پیدا ہوئے، ایک چرچا تھا اس ملک کا، اور علم کا ایک عجیب شوق اور ذوق تھا. مگر جب غفلت نے پردہ ڈالنا شروع کر دیا اور دلوں پہ غفلت آنے لگی، اسلامی چیزوں سے نظر اوجھل ہونے لگی، حسن نیت کا جذبہ ان سے ختم ہوتا چلا گیا، مادوں کی طرف ان کی نگاہ جمتی چلی گئی، دولت اور چیزوں کی طرف ان کی نگاہیں لگتی چلی گئی، تو پھر انجام کیا پہنچا؟ اسلامی چیزوں سے وہ غافل ہو گئے، اسلامی چیزوں سے غافل ہو گئے. عجیب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اشبیلا ایک شہر ہے، ایک سیاح مراکش کا ایک سیاح گھومتا اسپین پہنچا، وہاں اس نے اشبیلا شہر کا بھی اس نے جائزہ لیا. وہاں وہ ظہر کے وقت ایک مسجد میں پہنچا تو ایک مؤذن آیا، اور آنے کے بعد بڑے بے تکے انداز میں اس نے آذان دی. آذان دیتے ہوئے اس نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو کہا، مگر اشہدو ان محمد رسول اللہ اس نے چھوڑ دیا، اشہدو ان محمد رسول اللہ اس نے چھوڑ دیا. آذان پوری ہو گئی، مراکش کا وہ سیاح وہ مورخ اس سے ملاقات کرتا ہے اور ادب سے کہتا ہے، مؤذن صاحب آپ نے آذان تو دی ہے مگر اس آذان میں آپ نے شہادت کو چھوڑ دیا ہے، شہادت رسول کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، بھول گئے آپ. مؤذن نے کہا، معاف کیجئے میں بھولا نہیں ہوں، میں 2 سال سے اس مسجد کا مؤذن ہوں، مگر کبھی بھی میں آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ میں یہودی ہوں، اور سب کو معلوم ہے کہ میں یہودی ہوں. تو وہ سیاح حیران ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس مؤذن نے بتایا کہ 2 سال پہلے اس مسجد کے مؤذن کا انتقال ہو گیا، مگر ایمان والوں میں، مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس مسجد کا مؤذن بن سکے اور اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مؤذن بنوں گا. بار بار اعلان ہوتا رہا مگر کوئی مؤذن بننے کو تیار نہیں ہوا. میں غریب یہودی ہوں، جب دیکھا کوئی تیار نہیں ہوتا تو میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ میں آذان دے سکتا ہوں اگر مجھے اجرت ملے. تو متولیوں نے، مسجد کے ذمہ داروں نے، نمازیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آذان دینا، مہینے میں ہم تجھے اتنی تنخواہ دیں گے. میں نے شرط لگائی کہ میں تنخواہ لوں گا اور میں یہودی ہوں، اور یہودی ہونے کی بنا پر اللہ کی توحید کا قائل تو ہوں مگر آپ کے نبی کا قائل نہیں ہوں، میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا. میں 5 وقت آذان تو دوں گا لیکن اس آذان میں کلمہ شہادت اشہد ان محمد رسول اللہ میں نہیں کہوں گا، میرے عقیدے کے خلاف ہے. تو اس مؤذن نے سیاح سے کہا، سارے متولی اور سارے نمازیوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تم یہ نہیں کہتے ہو. جب غفلت یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان اپنے کلمے کی حقیقت کو چھوڑ دیتا ہے، آذان کے ایک اہم جملے کو چھوڑ دیتا ہے، غفلت یہاں تک پہنچتی ہے تو یہی غفلت انسان کو جہالت تک لے جاتی ہے، اور وہی جہالت اور وہی ضلالت اور وہی گمراہی انسان کو حکومت سے چھڑا کر ذلیل کر دیتی ہے. اندلس کی مسجد کو دیکھیں، کتنی بڑی مسجد ہے وہ جس کو مسجد قرطبہ کہا جاتا ہے. 1417 تو اس میں صرف پلر ہیں صرف اندر، 1417 پلر ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا ایریا کتنا بڑا ہوگا. اتنا بڑا ایریا کہ ایک وقت تھا کہ اس ایک مسجد میں 200 علماء کرام اس میں درس دیتے تھے. مگر جب غفلت بڑھی، دین سے دوری بڑھی، اسلام اور اسلامی چیزوں سے تعلق ان کا ختم ہوتا چلا گیا، علم سے رشتہ ان کا کٹتا چلا گیا، مادیت کی طرف، دولت کی طرف، چیزوں کی طرف، مکانات کی طرف، محلات کی طرف ان کا ذہن چلتا گیا اور علم سے رشتہ ختم ہوتا گیا اور غفلت بڑھتی چلی گئی، تو ایک وہ وقت آیا کہ اللہ کا نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. آج وہ قرطبہ کی مسجد ایک آذان کے لیے ترس رہی ہے، آج وہ قرطبہ کی مسجد ایک اقامت کے لیے ترس رہی ہے. ایک سجدے کو ترس رہی ہے، کوئی جا کر وہاں پہ اللہ اکبر کی توحید کی صدا لگا دے اس کے لیے ترس رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے جب بڑھایا بڑھایا تو کہاں تک پہنچے، اور غفلت آئی، دین سے دوری آ گئی، ہر چیز سے غفلت اگر آ گئی تو پھر کہاں پہنچایا، اللہ نے نام و نشان وہاں سے مٹا دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک ہے حسن نیت اور ایک ہے غفلت، کہ حسن نیت انسان میں ہے تو ہمیشہ انسان اچھے اچھے ارادے کرے گا، اس کے جذبات اچھے ہوں گے، اس کے ارادے اچھے ہوں گے، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور اگر دل میں غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے تو پھر انسان سے ہمیشہ ایسے ایسے کام ہوں گے جو کام کی اس کو رسوائی اور ذلت کی طرف لے جائیں گے۔ سلیمان عبد الملک ابن مروان، اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد سلیمان عبد الملک کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے ولید ابن عبد الملک کا انتقال ہوا، یہ تینوں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آیا۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو، جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے قبر میں رکھنا تو میری لاش کو دیکھنا کہ میری لاش کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے، اس لیے کہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا تھا کہ عبد الملک ابن مروان، اس کی لاش ہلنے لگی، سلیمان کی لاش ہلنے لگی، ولید کی لاش ہلنے لگی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، غفلت بھری زندگی ہے، گناہ بھری زندگی ہے، اس گناہ بھری غفلت بھری زندگی کی سزا قبر میں لوگوں کو نظر آ گئی۔ عبد الملک عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جب میرا جنازہ قبر میں رکھا جائے گا اس وقت میری لاش کو تم دیکھ لینا، میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے۔ عجیب بات، جب عمر ابن عبد العزیز کو جب قبر میں رکھا گیا اور ان کا وہ خادم منتظر تھا کہ اچانک ان کے چہرے سے کفن ہٹا تو ان کا چہرہ چودھویں رات کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ وہ بندہ خدا ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور حسن نیت سے ان کا دل ہمیشہ لبریز رہتا ہے۔ یہی عمر ابن عبد العزیز کا معاملہ دیکھیں کہ جب دل پہ غفلت نہیں ہوتی، دل انسان کا بیدار ہوتا ہے اور ہمیشہ اچھے اچھے ارادے اس میں آتے رہتے ہیں تو ہی انسان کے دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ باندی آئی اور باندی نے آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ عمر ابن عبد العزیز، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا ہے وہ خواب؟ تو کہا میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، محشر کا میدان ہے، اور آپ کے پیشوا، آپ کے خاندان کے پہلے بادشاہ عبد الملک بن مروان پل صراط سے گزر رہے تھے کہ اچانک دھڑام سے جہنم میں چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا سلیمان آئے اور وہ پل صراط پہ چلے اور سیدھے دھڑام سے نیچے گر گئے۔ پھر دیکھا ولید آئے اور فوراً وہ دھڑام سے نیچے گر گئے۔ یہ تین کا تذکرہ ساتھ میں آیا، چوتھے نمبر پہ یہی تھے۔ دل کا حال دیکھیں، ابھی تو تیسرے کا تذکرہ آیا، اپنے بارے میں ایسا خوف، اپنے بارے میں ایسا ڈر، ایسی خشیت، ایسی خشیت کہ اچانک وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ باندی ان کے بدن کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہی ہے، ہلاری بادشاہ سنیے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہوں، میں نے آپ کے بارے میں کیا دیکھا۔ کہہ رہے اگر ان تینوں کا یہ معاملہ ہوا تو پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کو دیکھا بڑی عزتوں کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ آپ پل صراط کو پار کرتے ہوئے جنت کو چلے گئے۔ یہ عمر ابن عبد العزیز 2.5 سال سے حکومت کر سکے ہیں، ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں کئی سال تک انہوں نے حکومت کی، حکومت سے انسان نجات نہیں پاتا بلکہ اپنے کارنامے، اپنے دل کی حسن نیت، اپنے دل کی بیداری، اپنے دل کی خوف و خشیت سے انسان کامیابی کو پاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے اس دور میں سب سے ایک بڑا کام ہمارے لیے ہے نیکیوں کے کام سے ہم جڑیں۔ آج نیکیوں کے کام سے جڑنا، دل میں اچھے ارادے رکھنا، اللہ سے اچھی امیدیں قائم کرنا، یہ آج ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ مایوسی ہمارے لیے کفر کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ کوئی مومن کسی بات سے مایوس ہو جائے، مایوسی کو اللہ نے پسند نہیں کیا، بلکہ مومن کو اللہ نے صراط مستقیم دیا ہے کہ ایک طرف مومن اعمال خیر کی طرف چلتا رہے، ایک طرف مومن کے دل میں اچھے ارادے، اچھی نیتیں آتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں تعلیمی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے، اکنومیکل اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے ہمیں بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. تعلیم میں اگر ہم پیچھے ہوں گے، علم اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا، جس قوم کے پاس علم نہ ہو، جس خاندان کے پاس علم نہ ہو، جس سماج کے پاس علم نہ ہو، جس علاقے میں علم نہ ہو، سمجھ جائیے اس کی موت ہے. جہالت انسان کی موت ہے، تباہی ہے. اسی کے ساتھ اقتصادی اعتبار سے انسان کو مضبوط ہونا چاہیے. آج کے دور میں کچھ مایوسی پائی جاتی ہے، فکر پڑتی جاتی ہے. آپ دیکھیں، ایک دور تھا جبکہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، پوری دنیا انگشت بدندہ تھی، حیرت میں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. مگر وہی یہودی قوم کو دیکھیں کہ مرتے کٹتے، ہر طرف سے ذلیل ہوتے ہوتے ایک جگہ پہ جمع ہو گئی، اور انہوں نے یہی اسکیم بنایا کہ ہم دنیا کے ایجوکیشن میں آگے بڑھ جائیں، اقتصادی اعتبار سے ہم سب سے مضبوط قوم بن جائیں. تو آج دیکھیں، تھوڑے ہونے کے باوجود وہ بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں کانٹے بنے، بھاری پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے. آج ضرورت ہے اہل ایمان کے لیے کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی تعلیم کے اعتبار سے، اپنی اقتصادیات کے اعتبار سے اس کو مضبوط ہونا پڑے گا، اپنے دل کو بہتر سے بہتر بنانا پڑے گا، اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہر ملنے جلنے والے انسان، ہر سامنے آنے والے انسان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہونا ہوگا. جب یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمارے وجود کو، ہمارے تشخص کو، ہمارے آئیڈیل کو، اللہ تعالی ہمارے وجود کو بہتر سے بہتر بنائے گا. پروردگار قادر مطلق ہے، پروردگار قادر مطلق ہے. ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جس سرزمین کو ہمارے مشائخ نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے اپنے آنسوؤں سے تر کیا ہے، اور جس سرزمین پر ہمارے مشائخ نے روتی ہوئی آنکھوں سے سجدے کیے ہیں، اور جس سرزمین پر بیٹھ کر ہمارے اکابر نے اللہ اللہ کہا ہے، اور جس سرزمین پر کھڑے ہو کر اور چل کر ہمارے بڑوں نے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، جس اخلاص للہیت کے ساتھ کیا ہے، یقین یہ ہے کہ ان کے اخلاص للہیت کی بنیاد پر اللہ ہمیں عزتوں کے ساتھ رکھے گا، رفعتوں کے ساتھ رکھے گا، ہر آنے والی مصیبت و پریشانی سے اللہ ہمیں محفوظ کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بڑوں کی روش پہ رہیں، اعمال ہمارے اندر زندہ ہوں، اخلاق ہمارے اندر زندہ ہوں، تعلیم ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ ہو، ہماری نیتیں بہتر سے بہتر ہو، ہمارے اعمال بہتر سے بہتر ہو، اللہ کے سامنے رجوع ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں ہوں. یہ چیزیں اگر ہم میں باقی رہیں گے، انشاءاللہ ہم عزتوں کے ساتھ رہیں گے اور اللہ ہمیں عزتوں کے ساتھ اس سرزمین پہ زندہ رکھے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مایوسی سے بچتے ہوئے، ہر دل کے مرعوبیت سے بچتے ہوئے، اللہ ایمانی حمیت، ایمانی غیرت، ایمانی طاقت، ایمانی ولولہ، ایمانی حوصلے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عمل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح بیٹھیں جیسے نمازوں بیٹھتے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے، پروردگار جب خدا کے سامنے اپنے معاملے کو رکھ دیتا ہے، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اے اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، اللہ میں اپنا ظاہر بھی بنانا چاہتا ہوں، اپنے باطن کو بھی بنانا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں، آپ کا بن کے رہنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیں جب بندہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ ہم ہر اعتبار سے آپ کے بننا چاہتے ہیں، اور اپنا بندہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط جوڑتا ہے، تو پھر اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے. جو اللہ کا ہو جائے گا، جس سے اللہ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، وہ پروردگار کبھی اس بندے کو ضائع نہیں کرتے. شرط یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہونا چاہیے. آج ہم گناہوں کی طرف، رسم رواج کی طرف، دنیا کے ماحول کی طرف، دنیا کے فیشن کی طرف، دنیا کے گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہوں، ہماری زندگی میں اعمال نہ ہو، رمضان گزر جائے، نماز نکل جائے، رمضان گزر جائے، ہمارے ہاتھ سے قرآن چھوٹ جائے، رمضان گزر جائے، مسجد کا دروازہ ہم سے بھول جائے، اگر اس طرح کی زندگی ہوگی، پروردگار کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن ہاں، جو قوم رمضان میں خدا کے سامنے جھکتی رہے، جو قوم اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتی رہے، رہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اللہ سے مانگتے رہے، اور رمضان کے جانے کے بعد بھی وہی قوم اور وہی لوگ اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، نمازی بن کر رہیں گے، بااخلاق بن کے رہیں گے، گناہوں کو چھوڑتے رہیں گے، دین کے راستے سے جڑے رہیں گے، تو یقین جانے جس طرح پروردگار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں فرمایا تھا، واللہ یعصمک عن الناس، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، میں آپ کو لوگوں سے بچا دوں گا، کافروں سے بچائے رکھوں گا، مشرکوں سے بچائے رکھوں گا، یہودیوں سے بچائے رکھوں گا، نصارہ سے بچائے رکھوں گا، جس اللہ نے پیارے نبی کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا وہی اللہ آج بھی پیارے نبی کی امت کو ضرور بچائے گا، مگر شرط یہ ہے ہمارا دامن نبی کے دامن سے جڑا ہوا ہو، ہمارا قدم آپ کے نقش قدم سے جڑا ہوا ہو، ہماری نگاہیں آپ کی نگاہیں سے جڑی ہوئی ہوں، ہمارا دل آپ کے دلوں سے جڑا ہوا ہو، تب جا کر یہ معاملہ ہوگا، ورنہ اگر ہم آزادانہ زندگی گزاریں، ہم آزادانہ زندگی گزاریں تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں یہ طے کرنا ہے، اپنے اللہ سے سامنے وعدہ کرنا ہے، اللہ ہم آپ سے حسن نیت بھی چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ سے عمل بھی چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ سے حسن اخلاق بھی چاہتے ہیں، اور اللہ ہم آپ سے ربط و تعلق اور خاص قسم کا ربط و تعلق بھی چاہتے ہیں۔ پروردگار آپ ہی قادر مطلق ہیں۔ اے اللہ، ہم نے دیکھا دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اپنی بادشاہت کے ڈنکے بجائے، مگر میرے مولا کبھی تو نے مچھر کو بھیج دیا، کبھی تو نے ابابیل کو بھیج دیا، اللہ کبھی تم نے کسی چھوٹی سی پانی کو بھیج دیا، اللہ کسی کے پاس تو نے ٹڈی کو بھیج دیا، اللہ کسی کے پاس تو نے کبھی مینڈک کو بھیج دیا۔ پروردگار تیری قدرت بہت زیادہ ہے، بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے پروردگار ہمارا ظاہر بھی خراب ہے، باطن بھی خراب ہے، اللہ آپ نے ہمیں بہتر موقع دیا حسن نیت کا، اللہ اس میں بھی ہم پورے نہ اتر سکے، بہتر سے بہتر موقع ملتا رہا مگر اس سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ پروردگار ہم نے ابھی سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریوں کی چرواہی ایک بھیڑیا نے کی، شبلی رحمت اللہ علیہ سو رہے تھے، نیند آ رہی تھی، سوئے اس لیے کہ تھوڑا آرام کر لیں تو اللہ کی عبادت اچھی طرح کریں گے، سوئے اس لیے تاکہ رات میں تہجد میں آسانی ہو جائے، اس حسن نیت کے ساتھ شبلی رحمت اللہ علیہ سوئے۔ ایسی جگہ تھی جہاں مکھیاں بہت تھیں، بہت تھیں، مکھیاں ڈسٹرب کر رہی تھیں، اللہ کی شان ایک زہریلا سانپ آیا اور چمبیلی کے ایک ٹہنی کو لیا، اور چمبیلی کا ایک ٹہنی لے کر ان کے چہرے پر پھیرتا رہا، اللہ اللہ، چہرے کے اوپر پھیرتا رہا تاکہ مکھیاں اڑتی رہیں، مکھیاں وہاں سے ان کے چہرے پہ نہ بیٹھے، ان کی نیند میں کمی نہ آنے پائے۔ جو اللہ حسن نیت کی بنا پر، جو اللہ حسن نیت کی بنا پر سانپ کو بھی معاون بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ ہم گناہگاروں کی مدد نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اللہ ہم ایمان والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اللہ مسجد و مدرسہ و مکتب و دین کی دعوت کے کام کرنے والے اور دین سے جڑے ہوئے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، سنیے، حضرت ایک بزرگ ہیں ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، جنگل میں تشریف لے گئے، ضرورت ہے، محتاجگی ہے، اور وہاں جا کر جنگل میں انہوں نے لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں بہت ہو گئی، لکڑیاں کا گٹھر بہت بڑا ہو گیا، اٹھانا ممکن نہ تھا۔ اللہ اللہ، اے اللہ، یہ گٹھر ہے لکڑی کا، مجھے لے جانا ہے، گھر پہ تیرے مہمان آتے ہیں، ان کا کھانا بننا ہے، اے اللہ، تیرے مہمان میرے گھر پہ آتے ہیں، ان کا کھانا بننا ہے، اللہ یہ لکڑی کیسے اٹھاؤں؟ دم ہلاتا ہوا شیر آتا ہے، شیر کے پیٹھ پر وہ لکڑیوں کے گٹھر کو رکھ دیتے ہیں اور وہ شیر دم ہلاتا ہوا ان کے گھروں تک آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں، شیر کو فرما بردار بنا دیتے ہیں، سانپ کو فرما بردار بنا دیتے ہیں، بھیڑیے کو فرما بردار بنا دیتے ہیں، تو کیا اللہ کسی انسان کو فرما بردار نہیں بنا سکتا؟ یقین بنا سکتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے ابو الحسن خرقانی جیسے اعمال ہمارے اندر ہوں، شیخ شبلی جیسے اعمال ہمارے اندر آ جائیں تو جا کر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس رمضان کو، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا،
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ انسان کی کمزوری ہے، جیسے جیسے واسطے وسیلے سہارے کمزور ہوتے جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو بے کس سمجھتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ بے کس سمجھتے ہیں، ہم اسی سے سمجھیں کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ، آج دشمنوں کی ہمتیں بلند ہو رہی ہیں، دوسرے دوسرے ملکوں کی مثال پیش کرنے لگے ہیں، اب تم بھی اسی کٹہرے میں کھڑے کیے جاؤ گے؟ اللہ تیری قدرت بہت زیادہ ہے، اللہ تیری قدرت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تو کہنے والے کی زبان کو چپکا سکتا ہے، اللہ تو کہنے والے اشارہ کرنے والے کی انگلیوں کو ٹیڑھی کر سکتا ہے، اللہ تو ان کے دماغوں میں مچھر کو گھسا سکتا ہے۔ اللہ تیرے کرم کا واسطہ، اللہ یہ بول رمضان میں بولے گئے جبکہ تیرے سارے کے سارے بندے، اکثر و بیشتر تیرے بندے روزے سے ہوں، اللہ ان روزے دار بندوں کے بارے میں ایسے جملے کہے جائیں، اللہ یہ تو تیری غیرت کو چیلنج ہے، اللہ تیری محبت کو چیلنج ہے، اللہ تیرے تعلق کو چیلنج ہے، اللہ تیرے ماننے والے کو چیلنج ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ سچے دل سے اپنے اللہ سے اقرار کر لیجئے، کیا ہمارے گناہ زیادہ نہیں ہو گئے؟ کیا تنہائیوں میں ہمارے گناہ نہیں ہوئے؟ کیا تنہائیوں میں ہمارے اندر، ہمارے ذہن، ہمارے دل میں گندے گندے خیالات کبھی نہیں آئے؟ اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ جان رہا تھا، کیا کبھی ہم نے تنہائیوں میں اپنے کمرے کو بند کر کے موبائل پر کہیں سے کہیں نہیں چلے گئے، گناہ پر گناہ نہ دیکھتے ہوئے؟ اللہ تجھے غیرت آ رہی تھی، مگر تو اتنا دیکھ رہا تھا، اگر میں سزا دے دوں میرا بندہ ذلیل ہو جائے گا، میں سزا کیسے دوں؟ میرے حبیب کا امتی ہے۔ اللہ جس طرح تنہائیوں میں ہم گناہ مبتلا رہے اور حبیب کی لاج تو نے رکھ لیا، اللہ آج پوری امت کے لیے حبیب کی لاج رکھ لیجئے۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اپنی آبادی سے باہر نکل کر آ گئی تھی اور ان کے سروں کے اوپر کالے کالے بادل آ گئے تھے، اب تب کی بات تھی، اب عذاب برسے گا، اب پتھر برسے گا، اب آگ کے انگارے برسیں گے، اب مسلادھار بارش آئے گی، اب ہو سکتا ہے یہ بادل ٹوٹ ٹوٹ کے ان کے سروں پر آ جائے۔ اللہ، ہر ایک کا دل لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ اللہ، مگر اس قوم نے آپ کے سامنے توبہ کیا، اپنے گناہوں سے معافی چاہے۔ پروردگار، آئے ہوئے عذاب کو آپ نے رحمت سے بدل دیا۔ پروردگار، جس طرح آئے ہوئے عذاب کو آپ نے ٹال دیا، رحمت کا معاملہ کر دیا۔ اے اللہ، ہماری عقل کم ہے، ہماری سمجھ کم ہے، ہماری ہمت کم ہے، اللہ ہمارے لیے معاملہ بہتر سے بہتر بنا دے۔ اللہ، معاملہ بہتر سے بہتر بنا دے۔ اللہ، تو مائنس کو پلس بنا سکتا ہے، منفی کو مثبت بنا سکتا ہے، گڑھے کو میرے مولا جنت کا حصہ بنا سکتا ہے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ اللہ، آخرت کی سزا کے بجائے آخرت میں بھی بچانا، اور دنیا میں بھی اللہ کسی ظالم سے سزا دینے کے بجائے بتانا۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کوئی بیٹا بہت شریر ہو جاتا ہے، بہت نافرمان ہو جاتا ہے، ماں باپ کے دلوں کو دکھاتا دکھاتا ان کی نیند کو حرام کر دیتا ہے، تو وہی ماں وہی باپ کبھی اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے کہ اسے چند ڈنڈے لگا دو تاکہ سیدھا ہو جائے۔ اللہ، لیکن ہمیں اس ماں باپ کی طرح اللہ ظالموں کے حوالے نہ کیجئے گا۔ اللہ، یہاں تو آپ بنانا جانتے ہیں، یہاں تو آپ سدھارنا جانتے ہیں، معاف کرنا جانتے ہیں۔ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا 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 اللہ اگر تو ہے تو سب کچھ ہے پھر سب کچھ ہیچ ہے ہاتھ اٹھائیے اپنے رب قدیر سے مانگ لیجئے اپنے لیے مانگ لیجئے پورے انسانیت کے لیے مانگ لیجئے اپنے اخوان کے لیے مانگ لیجئے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله اے اللہ ہم آپ کے ظاہر میں بندے ہیں اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں باطن میں نہایت گندے ہیں اللہ لیکن یہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ ہے اللہ تو نے ہمارے معاملے کو پوشیدہ رکھا اللہ تو نے ہمارے ہر معاملے کو پوشیدہ رکھا تو نے فرشتوں سے کہا یہ میرا میرے بندے کا معاملہ ہے اللہ جب تو نے فرشتوں کے سامنے ڈیفنس کر دیا مدافعت کر دیا میرا میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے اللہ تو معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے آپ نے فرشتوں سے کہا کبھی تو میرا بندہ میرے سامنے آئے گا کبھی تو ہاتھ اٹھائے گا کبھی تو آنسو کے قطرے بہائے گا کبھی تو سسکی لے کر کہے گا دیکھو دیکھو فرشتے آج میرے بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھا چکے ہیں میرے بندے آنسو بہانے لگے ہیں میرے بندے تڑپنے لگے ہیں اللہ آپ کے کرم کا واسطہ اللہ پوری امت کو معاف کر دے پوری امت کو معاف کر دے مسجد میں آئے ہوئے کو معاف کرے جو مسجد سے دور ہو اسے معاف فرما دے اللہ کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو اللہ اس کی نسبت تیرے دین کے ساتھ ہے تیرے حبیب کے ساتھ ہے تیرے نبی کے ساتھ ہے اللہ یہ ساری نسبتیں تیرے تک پہنچتی ہیں اللہ اپنی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے حفاظت عطا فرما دے اے اللہ حفاظت عطا فرما رب کریم کعبے کی حفاظت آپ نے ابابیل سے کرا دی اللہ کعبے کی حفاظت کنکڑی سے آپ نے کرا دی اللہ حضرت ابراہیم کی حفاظت بھی آپ نے کرائی حضرت موسیٰ کی حفاظت بھی آپ نے کرائی پیارے نبی کی حفاظت بھی آپ نے کرائی رب کریم پیارے نبی کی امت کی حفاظت فرما دیجئے ظالموں کے ارادے کو ختم فرما دیجئے اللہم شدد شملہم اللہم شدد شملہم اللہم شدد شملہم بولیے زور سے اللہم شدد شملہم وفرق جمعہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم ودمر دیارہم ودمر دیارہم اے اللہ ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ آپ نے خود فرمایا ہے اللہ اپنی صفت کا مظاہرہ فرما دیجئے مشاہدہ فرما دیجئے اہل ایمان کو تسلی عطا کر دیجئے رب کریم خصوصی معاملہ فرما اے اللہ کتنے آپ کے بندے ایسے ہیں جو جیلوں کی زندگی کاٹ رہے ہیں کتنے ایسے جوان ہیں میرے مولا جو جوانی میں گئے بڑھاپا آ گیا کالے بالوں کے ساتھ گئے جیل میں سفید بال ہو گئے بچے چھوٹے تھے بچے بڑے جوان ہو گئے اللہ ایسے جیلوں میں محبوس لوگوں کی رہائی کے فیصلے فرما دے اللہ رہائی کے فیصلے فرما دے اللہ رہائی کے فیصلے فرما دے اللہ ان بندوں کو جب پتہ چلتا ہے رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اللہ دل تڑپ جاتا ہے اللہ دل تڑپ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھنے لگے امی ابو کیوں نہیں آتے کب آئیں گے اللہ ماں کا دل پھٹ جاتا ہے بیچاری کنارے جا کے رو پڑتی ہے میرا شوہر جوانی میں چلا گیا اب تو ہم بھی بوڑھے وہ بھی بوڑھا ہونے لگا بچے بڑے ہونے لگے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کس طرح تسلی دے چھوٹا بچہ باہر نکلتا ہے کسی باپ کو دیکھتا ہے اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کے لے جا رہا ہے کسی بچے کو دیکھتا ہے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے عید نماز کے لیے جا رہا ہے فروٹ لے کر جا رہا ہے اللہ چھوٹے بچے کا دل پھٹ جاتا ہے تڑپ جاتا ہے میں اپنے باپ کا ہاتھ کہاں پکڑوں میرا باپ میرا ہاتھ کیسے پکڑے اللہ چھوٹے معصوم بچوں کی آہوں کو قبول فرما کر تمام کی رہائی کا سبب پیدا فرما دے انتظام پیدا فرما دے اے اللہ انتظام پیدا فرما دے ان کے گھر والوں کے لیے سہولت کا انتظام پیدا فرما دے اے اللہ ہر قسم کے ظالمانہ قید و بند سے ہم تمام کی حفاظت فرما اے اللہ جوانوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما ائمہ کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دینی سماجی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما دے اللہ معاملہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ ہم نے تو سوچ لیا, ہم نے تو کہہ دیا ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا, اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ ہم نے اپنی زبان سے تھوڑا مانگا, آپ زیادہ عطا فرما دیجئے, پوری امت کی حفاظت عطا فرما دیجئے, حوصلہ عطا فرما دے, ہمت عطا فرما دے, بیداری عطا فرما دے, تیقظ عطا فرما دے, تعلیم و تربیت عطا فرما دے, معیشت بہتر سے بہتر بنا دے. اے اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما, ملک میں بسنے والے ہر انسان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.